www.dasquran.com.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين بزرگان محترم اور برادران عزیز، جیسا کہ معلوم ہے شوال کا مہینہ ہے اور یہ حج کے تین مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ ہے. قرآن کریم میں فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے معلوم متعین مہینے ہیں. حدیث میں ان کی تفسیر کی کہ شوال و ذو القعدہ و ذو الحجہ. اسی مہینے سے حاجی اپنے سفر کی تیاریاں شروع کرتے ہیں، سفر بھی شروع کرتے ہیں. حج اسلام کا بہت عظیم الشان پانچواں رکن ہے. اسلام کے پانچ ارکان ہیں: شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ پہلا رکن ہے اسلام کا. دوسرا رکن نماز ہے، اقیم الصلاۃ. تیسرا رکن زکات ہے، وآتوا الزکاۃ. اور چوتھا رکن روزہ ہے رمضان کا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اور پانچواں رکن یہ حج ہے. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. ہر عبادت کی الگ شان ہے، الگ کیفیات ہے، الگ لطف ہے، الگ فوائد ہیں اور مشترک فوائد بھی ہیں. مشترک فوائد تو تمام عبادتوں میں یہ ہے کہ اللہ کی بندگی ہے. قرآن کریم میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا، وہ ہماری بندگی کریں، ہماری عبادت کریں. اور جتنا نظام زندگی ہے صبح سے لے کر شام تک، حکومتوں کا، عوام کا، تجارتوں کا، بازاروں کا، یہ بھی دین کا حصہ ہیں، لیکن مقصود اللہ کی عبادت ہے، اور تجارت وغیرہ، تجارت، حکومت، سیاست اور سارے معاشی معاملات، یہ کام کرنا، نکاح، شادی، بیاہ، یہ سب چیزیں بھی دین کا بہت بڑا حصہ ہیں، لیکن مقصود یہ نہیں ہے، یہ ذریعہ ہے دین کا، عبادت کا ذریعہ ہے. تاکہ یہ تمام چیزیں حاصل ہوں تو عبادت زیادہ اچھی انداز سے کر سکے گا. ایک آدمی پیٹ بھرا ہوا ہے اس کا، بھوکا نہیں ہے، پیاسا نہیں ہے، فقر و فاقہ اس کو نہیں ہے، مالی اعتبار سے مطمئن ہے، تجارت ہے، ملازمت ہے، مزدوری ہے، ذریعہ معاش لگا ہوا ہے، امن و امان ہے، تو عبادت بھی بڑی اچھے طریقے سے کر سکے گا. خلاصہ یہ کہ ہے تو پوچھ زندگی کے تمام اعمال دین کا حصہ ہیں. صبح سے لے کر شام تک ہم جو کچھ کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، صنعت کاری کرتے ہیں، زراعت باغبانی کرتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، بیوی بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، کھیلتے و تفریح کرتے ہیں، یہ سب کچھ دین کا حصہ ہیں. شرط صرف ایک ہے کہ نیت ٹھیک ہو کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا اپنا فریضہ پورا، کیونکہ تجارت بھی، حلال کمانا بھی تو فریضہ ہے، کہ اللہ کا ہم فریضہ ادا کر رہے ہیں اور شرعی حدود میں وہ شریعت کے خلاف نہ کریں، تجارت میں جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ بازی نہ کریں، ملازمت میں کام چوری نہ کریں وغیرہ وغیرہ. تو زندگی کے تمام اعمال صبح سے لے کر شام تک ہمارے جتنے ہیں، یہ سب دین کا حصہ ہیں. لیکن ان میں بنیادی چیز جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ عبادت ہے، نماز ہے پانچ وقت کی، روزے ہیں رمضان کے، زکوٰۃ ہے، اور حج ہے، اور شہادتین تو ہے ہی. پھر ہر عبادت کی الگ شان ہے. تو مالداری بھی اگر نہیں ہوگی تو حج بھی نہیں ہو سکتا. تو مال بھی کمانا، مال کمانے کی ضرورت متعدد وجہ سے ہے، بیوی بچوں کا پیٹ پالنا بھی ہے، حرام سے بچنے کے لیے، حلال کھانے کے لیے بھی کمانا ہے، بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کریں گے، غریبوں کو فائدہ پہنچے گا، حج کریں گے، عمرہ کریں گے، تو اللہ کی مزید بندگی ہوگی، عبادت ہوگی. تو ہیں تو تمام کام دین کے، لیکن عبادت مقصود صرف ایک چیز ہے، وہ ہے بندگی، عبادت اللہ رب العالمین کی. اور عبادتوں میں پانچ بنیادی چیزیں ہیں: شہادتین، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج. یہ حج پانچواں رکن ہے اسلام کا. ہر عبادت کی ایک شان ہے، الگ الگ خصوصیات ہیں. حج کی الگ خصوصیت ہے، نماز کو دن میں پانچ مرتبہ فرض کیا گیا، روزے کو مثال بھر میں صرف ایک مہینے کے لیے فرض کیا گیا، زکوٰۃ بھی سال مہینے میں، سال بھر میں صرف ایک دن ایک مرتبہ فرض کی گئی، اور حج پوری عمر میں صرف ایک مرتبہ. اگر ہر سال ہوا کرتا حج فرض تو کتنا مشکل ہو جاتا. دین اسلامی، دین اسلام عین فطرت ہے، انسان کی فطرت کے مطابق سارے کام ہیں، عبادتیں بھی اسی کے مطابق ہیں. اس کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بیت اللہ بنایا، حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلی جو چیز بنائی وہ بیت اللہ شریف تھی. اس دنیا کی سب سے پہلے پہلا گھر بیت اللہ شریف ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلا گھر، ان اول بیت، سب سے پہلا گھر وضع للناس، جو انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے، للذی ببکہ تھا، وہ ہے جو مکہ مکرمہ میں، بکہ اور مکہ دونوں لفظ ہیں عربی زبان میں، قرآن نے یہاں لفظ بکہ استعمال کیا ہے مکہ کے لیے، بکہ بھی مکہ مکرمہ کا نام ہے، اور مکہ مکرمہ، مکہ تو ہے ہی نام مکہ مکرمہ کا، تو سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے. یہ مکہ کا مبارکن برکتوں والا ہے، وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور پوری جہانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. برکتوں والا ایسا کہ جب سے یہ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی اس وقت سے اس قوم کے اوپر، اس علاقے کے اوپر، اس قوم یہاں کے رہنے والوں کے علاوہ کوئی حکومت نہیں کر سکا، اور اگر کسی نے کوئی کوشش بھی کی ناکام ہوا. اصحاب الفیل نے چاہا تھا کہ قبضہ کر لیں بیت اللہ پر، یا بیت اللہ کو ڈھا دے، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، پرندے بھیج دیے، پرندوں سے تباہ کر دیا. قرآن کریم نے سورت نازل کی، الم تارا کہ فعال ربک باصحاب الفیل. تو ایک خاص برکت تو اس بیت اللہ کی یہ ہے کہ اس بیت اللہ کے رہنے والے، اس بیت اللہ کے پاس رہنے والے کبھی دشمن سے مغلوب نہیں ہوئے، دشمن کبھی ان پر کے حملے میں کامیاب نہیں ہو سکا ان پر حملے میں، اور یہ کبھی غلامی کی ذلت انہوں نے کبھی کسی کے برداشت نہیں کی، آزاد رہے ہیں. اور پھر اس کی برکتیں تھوڑی نہیں ہیں، بہت ہیں. آخر سب سے پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی تھی، اور انہوں نے اس کا حج بھی کیا، لیکن اس کے بعد طوفان نوح آیا تو اس میں جہاں اور بہت ساری عمارتیں ختم ہو گئیں، بیت اللہ بھی منہدم ہو گیا. اور پھر رفتہ رفتہ لوگوں کو یہ بھی خبر نہ رہی کہ بیت اللہ کہاں ہے. اس کی دوبارہ تعمیر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے کروائی، اپنے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر. اس کی تفصیلات کبھی انشاءاللہ بعد میں عرض کریں گے. فیہ آیات مبینات، اس بیت اللہ میں خاص اس کی کھلی ہوئی کچھ نشانیاں ہیں جو اس کے عجیب ہونے کا اظہار کرتی ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حج کرنے والے جو کنکریاں مارتے ہیں، شیطان کو نہیں مارتے، وہ جمرات کو مارتے ہیں، لیکن عوام اس کو شیطان کہتے ہیں، بڑا شیطان ہے، یہ درمیانی شیطان ہے، یہ چھوٹا شیطان ہے. حالانکہ وہ شیطان تو وہ نہیں ہے، شیطان کا نشان ہے، شیطان کی علامت ہے. شیطان نے راستہ روکنے کی کوشش کی تھی ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کا مشہور قصہ، تو وہاں شیطان کو کنکری مار کر ابراہیم علیہ السلام نے حکم وقت کنکری مارو، شیطان وہاں سے ہٹ گیا. پھر آگے شیطان نے راستہ روکنے کی کوشش کی، پھر ابراہیم علیہ السلام نے کنکری ماری، پھر تیسری مرتبہ. تو اس کے وہ جگہ محفوظ ہے، اس جگہ پر پلر بنا دیے گئے ہیں، تو وہ جمرات کہلاتے ہیں، لوگ اسی کو شیطان کہتے ہیں. حج میں میں نے دیکھا ایک مصری نوجوان جوتوں سے اس کو پیٹ رہا تھا، شیطان الگ بیچارہ، وہ شیطان نہیں، اس کو تو کنکریاں ماری جاتی ہیں. سنت کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے، واجب یہ کہ سنت تو کنکریاں مارو، جوتے نہ مارو اس کے. اچھا لوگ جوتے بھی مارتے ہیں. خیر، تو جو کنکریاں پھینکی جاتی کتنی لاکھوں کروڑوں ہوتی ہے، ایک مرتبہ میں، ایک دن میں ایک آدمی 7 کنکریاں پھینکتا مارتا، ایک آدمی. اور یہ کنکریاں کم از کم 3 دن تو ہوتی ہی ہیں، 10ویں تاریخ کو، 11ویں تاریخ کو، 12ویں تاریخ کو، اور 13ویں تاریخ کو بھی ہو جاتی ہیں اگر کوئی رکنا چاہے. تو ہر ایک کی کتنی کنکریاں ہو گئیں؟ اگر 3 دن کی ہوں تو 7 یا 21 کنکریاں ہر حاجی کی ہوتی ہیں. اب لاکھوں حاجی ہیں، اور اب تو ماشاءاللہ کتنی بڑی تعداد ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں یہ روایات میں آتا ہے کہ جن کے لوگ جن لوگوں کے حج قبول ہو جاتے ہیں ان کی کنکریاں فرشتے اٹھا لیتے ہیں، زمین پر پڑے نہیں رہنے دیتے. زمین پر جو پڑی رہ جاتی ہیں یہ صرف وہ کنکریاں ہوتی ہیں جو جن لوگوں کی ان لوگوں کی کنکریاں ہوتی ہیں جن کا حج قبول نہیں ہوا. چنانچہ اگر فرشتے نہ اٹھائیں تو وہاں تو پہاڑ بن جائیں، لیکن اٹھا لے لیتے ہیں. جب تک ہم دیکھتے تھے، سن 64 سے ہم نے جانا شروع کیا الحمدللہ، 1964 میں پہلا حج ہوا، اس وقت تک تو یہ بات تھی کہ وہاں کنکریاں حج کے بعد بہت تھوڑی سی پڑی رہ جاتی تھی، اور وہاں اس کو ان کو اٹھانے کے لیے حکومت کو کوئی انتظام نہیں کرنا پڑتا تھا. لیکن اب سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں ڈھیر کے ڈھیر پڑے ہوئے ہوتے ہیں. یہ خوفناک بات ہے. معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑی تعداد لوگوں کی ایسی بھی ہے جو حج تو کرتے ہیں مگر ان کا حج قبول نہیں ہوتا، وہ شرائط پوری نہیں کرتے، حج کے احکام پر عمل نہیں کرتے، اس بات سے ان کا حج قبول نہیں ہوتا. اللہ پناہ میں رکھ. خیر، تو اللہ تعالی نے حج فرض کیا ہے کس پر؟ ہر اس شخص پر جو عاقل ہو، پاگل نہ ہو، بالغ ہو نہ بالغ نہ ہو، تندرست ایسا ہو کہ وہ سفر کر سکے اور یہ عمل کر سکے، اتنی طاقت اس کے اندر ہو، معذور نہ ہو، اتنا پیسہ اس کے پاس ہو کہ سفر کے خرچے جو لازمی ہیں وہ پورے ادا کر سکے، سواری کا خرچہ ہے، وہاں کے قیام کا خرچہ ہے، کھانے پینے کا خرچہ ہے، اور اس ایسے شخص کے ذمے جو زیر کفالت افراد ہیں، بیوی بچے ہیں یا اور خاندان کا کوئی افراد اور اس کے زیر کفالت ہے، پوتے پوتے نواسے نواسے اگر زیر کفالت ہیں ان کا خرچہ اس کے ذمے ہے، تو اتنے پاس اتنے پیسے ہوں کہ ان اپنے پیچھے ان کا خرچہ بھی وہ چل سکے دے سکے. اگر کسی کے پاس اتنے پیسے ہیں حج کے زمانے میں تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے، اس پر حج فرض ہوتا. اگر کسی کے پاس کبھی بھی اتنے پیسے نہیں ہوئے تو اس پر فرض نہیں ہے. لیکن خوب یاد رکھیے، ایک زمانہ تھا کہ حج بہت تھوڑے سے پیسوں میں ہو جاتا تھا. جب ہم نے حج کیا سن 64 میں تو پانی کے جہاز سے حج ہو جاتا تھا 1500 روپے میں، اور ہوائی جہاز سے حج ہو جاتا تھا 3000 روپے میں. ہم نے 3000 روپے میں حج کیا تھا، ہوائی جہاز میں کیا تھا. تو اگر کسی کے پاس پانی کے جہاز سے جانے کے پیسے ہوں یا کوئی اور سواری ایسی ہے جو کم پیسوں میں ہے، جا سکتا ہے، تندرست ہے، طاقت ہے اتنی، اور اپنے زیر کفالت افراد کا خرچہ بھی پیچھے رکھ سکتا ہے جو چھوڑ کر جا سکتا ہے، تو اس پر حج فرض ہے. اور جب ایک مرتبہ حج فرض ہو جاتا ہے پھر اگر پیسے ختم ہو جائے تو فریضہ ختم نہیں ہوتا. یہ بھی بہت یاد رکھنے کی بات ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے اوپر حج فرض ہوا جوانی کے زمانے میں، تندرست تھے، پیسے اتنے تھے اور ساری شرطیں ان کی موجود تھی، عاقل بالغ تھے، حج کو جا سکتے تھے، مگر سوچا کہ ابھی تو میں جوان ہوں، توبہ کر لیں گے، حج کو تو ایسے بچ جائیں گے جب سارے گناہ معاف کرا سکے وہاں جا کر، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی سے حج کر کے کیا کریں گے، یا سستی میں گزار دیا، یا کہ فلا دھندہ کر لوں، فلا کام کر لوں، فلا امتحان پاس کر لوں، فلا کام کر لوں، پھر حج کو چلے جاؤں، ٹل گیا. اس کے بعد خدا نہ خواستہ پیسے اتنے نہ رہے، میں حج مہنگا ہو گیا، پیسے اتنے نہ رہے، یا خدا نہ خواستہ صحت ایسی نہ رہی کہ حج کو جا سکے، تو حج کے جو فرض ہو چکا تھا وہ رہا، وہ اس کے ذمے رہے گا، وہ ختم نہیں ہوگا. اگرچہ اب وہ مالدار بھی اتنا نہیں رہا، طاقتور بھی اتنا نہیں رہا، یا پہلے اگر کسی نے کوشش کی تھی حکومت کی طرف سے اجازت نہیں ہوئی اور بعد میں اب اجازت تو ہے لیکن پیسے نہیں ہیں تو حج تو فرض رہے گا. اس واسطے جب کوشش مجھے یاد رہی اس مسئلے میں مجھے تھوڑا سا تردد ہے کہ حکومت کی طرف سے اگر کسی کی پابندی تھی اس وقت اس نے حج نہیں کیا اور بعد میں پابندی ختم ہوئی تو پیسے اس کے پاس نہیں رہے تب بھی حج فرض ہوگا یا نہیں, میں مجھے اس میں تھوڑا سا تردد ہے. لیکن اگر کوئی شخص تندرست ہے پیسے والا ہے کوئی رکاوٹ پیسے نہیں تھی حج کو جانے کی نہیں گیا تو پھر وہ حج فرض رہے گا اگرچہ بعد میں مال بھی اتنا نہیں رہا تندرستی بھی اتنی نہیں رہی طاقت بھی اتنی نہیں رہی. اس واسطے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اوپر حج فرض ہو جائے وہ جلدی کرے تاخیر نہ کرے. تاخیر سے کرنا مستقل گناہ ہے. جب ایک مرتبہ حج فرض ہو گیا تو اب جلدی سے جلدی کرے, یہ نہ سوچے کہ بچوں کی شادیاں کر لوں تو پھر چلا جاؤں گا, مکان بن رہا ہے تعمیر مکمل ہو جائے گی تو پھر چلا جاؤں گا, فلاں امتحان دے رہا ہوں امتحان مکمل کر لوں گا تو پھر فلاں چلا جاؤں گا. نہیں, حج فرض ہے. جب شرائط موجود ہیں آپ کے اوپر فرض ہونے کی تو حج کے اندر جلدی کرنی چاہیے, جتنی جلدی ممکن ہو کر لیں, کیونکہ خدا نخواستہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں آپ کو قدرت نہ رہے تو پھر مواخذہ اللہ کی طرف سے رہ جائے گا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کو حج میں جانے سے نہیں روکا, نہ حکومت نے روکا, نہ مالداری کی قلت نے روکا, مالی قلت مالی تنگدستی نے روکا, نہ ایسا بیماری نے روکا جو اس کو جانی جس کے ساتھ وہ سفر نہیں کر سکتا تھا, حکومت نے نہیں روکا, مالداری کی قلت نے نہیں روکا, کسی بیماری نے نہیں روکا. کیا مطلب ہے کہ تندرست ہے, سفر کے قابل ہے, صحت اتنی ہے, نزلہ زکام ہے تو اس کا پروا نہیں ہے, طاقت اتنی ہو کہ سفر کر سکے, سفر کرنے کے قابل ہے, حکومت کی طرف سے اجازت ہے, ممانعت نہیں ہے اگر اجازت لینا چاہیں گے, اور پیسے اتنے ہیں کہ سفر کیا جا سکتا, پھر زیر کفال افراد کا خطرہ بھی اٹھا سکتا ہے, پھر بھی اس نے حج نہ کیا. تو حدیث کا مضمون سنا رہا ہوں, من لم یمنعہ حاجت سلطان حاجت ظاہرہ او سلطان جائر او مرض حابس فلم یحج فلیمت انشاء یہودین انشاء نصرانین. جس شخص نے ان تمام شرطوں کے باوجود جس پر حج فرض ہو گیا تھا حج نہیں کیا اور پھر مر گیا حج کے بغیر حج نہیں کیا, تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے. تو حج کا فریضہ بہت زبردست ہے. بہت سارے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بس ان کی جسمانی طور پر ہمت نہیں ہوتی محنت کرنے کی. خوب سمجھ لیجئے, جب طاقت ہے جب سکتے ہیں حج فرض ہے اس کی ادائیگی لازم ہے. اور اگر نوجوانی میں حج نہیں کر سکے اب طاقت نہیں رہی پیسے تو ہیں اور نہیں بھی ہیں تو کرنا پڑے گا, کچھ نہ کچھ کریں خرچ کریں کچھ کریں حج تو کرنا پڑے گا. اور پھر یہ کہ اگر خود نہیں جا سکتے تو کسی کو حج بدل کے طور پر بھیج دیں, خرچہ خود دے دیں اور اس کی طرف سے کوئی دوسرا جا کر حج کر لے, تو حج کا فریضہ ادا کرنا پڑے گا. اور خاص بات حج کے بارے میں یہ ہے, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تابعوا بین الحج والعمرہ, حج اور عمرہ ساتھ ساتھ کرو, آگے پیچھے کرتے رہو, کرو آگے پیچھے عمرہ کر حج اور عمرہ کرو, اس لیے کہ یہ دو چیزوں کا خاتمہ کر دیتی ہیں, دونوں چیزیں ایک فقر کا خاتمہ کر دیتی ہیں اور ایک گناہوں کا خاتمہ کر دیتی ہے. گناہوں کا خاتمہ کرنے کا سمجھ میں آتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں سارے گناہوں کو, چنانچہ حدیث میں بھی آیا کہ جس شخص نے حج کیا بے حیائی کے کام مر باتیں نہیں کی تو وہ واپس ایسے آتا ہے حج کر کے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا ایسا واپس آتا ہے گناہوں سے پاک ہو کر جیسے کہ آج ماں باپ ماں نے پیدا اس کو جنا ہے, آج ماں نے جنا ہے, ایسا گناہوں سے پاک ہوتا. تو گناہوں سے تو آپ نے فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ دو چیزوں کا خاتمہ کر دیتے ہیں, ایک گناہوں کا اور ایک فخر کا. عجیب بات ہے, یہ بات بھی نبی کہہ سکتا, کوئی اور نہیں کہہ سکتا. حالانکہ حج سے تو پیسے خرچ ہوتے ہیں, حج سے تو پیسے خرچ ہوتے ہیں, عمرے سے بھی پیسے خرچ ہوتے ہیں, مگر نبی کہتا ہے کہ یہ فقر و فاقے کا خاتمہ کر دیتا. میں اپنا واقعہ سناتا ہوں. پہلا حج جب میں نے کیا ہے تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ہوائی جہاز سے سفر کر سکتا. تو ایک میرے شاگرد کو پتا چلا, میں نے تو اس سے نہیں کہا تھا, بیچارے کا انتقال ہو گیا, کہ میرے پاس پہلے سابق پہلے ملازمت کرتا تھا, یہاں علم دین حاصل کرنے کے لیے دارالعلوم میں داخل ہو گیا, والد صاحب سے بیعت بھی ہو گیا, میرا شاگرد تھا, مجھ سے کتابیں پڑھتا تھا. تو اس کو پتا چلا کہ میں حج کے لیے کوشش کر رہا ہوں, تو اس نے سوچا ہوگا کہ ان کے پاس شاید پیسوں کی کمی ہو, تو اس نے مجھ سے پرچہ دیا کہ میرے پاس کچھ پیسے بچے ہوئے موجود ہیں, جب تک میں دارالعلوم میں کئی سال تک ابھی تعلیم میری باقی, اس وقت تک مجھے ان میں سے ایک پیسے کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ جتنے پیسوں کی ضرورت ہو قرضہ لے لیں. تو تھوڑے سے پیسے میں نے کچھ قرضہ لے لیے تھے, تو قرضہ لے کر گیا تھا, اور پھر وہاں ملتزم پر اللہ تعالی سے ملتزم پر دامن بیت اللہ شریف کا پکڑ کے میں نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے یہ قرضہ جلدی سے ادا کروا دیجئے اور آئندہ کبھی کسی کا مقروض نہ کیجئے. الحمدللہ وہ قرضہ اسی سال ادا ہو گیا بہت جلدی, اس کے بعد سے پھر کبھی مقروض نہیں ہوا, کبھی مقروض نہیں ہوا, الحمدللہ قرضہ نہیں ہوا. تو کیا ہوا, کہاں تو اتنے پیسے نہیں تھے کہ 3000 میں پانی کا ہوائی جہاز سے حج کر سکوں, اس کے بعد سے سارے قرضے بھی ادا ہو گئے اور کبھی کسی کو قرض کی نوبت نہیں آئی. تو الحمدللہ یہ خاص بات ہے روزے حج کی اور عمرے کی کہ اس کا کرنے والا گناہوں سے بھی پاک ہو جاتا ہے اور فقر اور غربت و مسکینیت سے بھی پاک ہو جاتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ معاف ہو جاتا ہے. یہ بات تو ہو گئی حج فرض کی. ایک بات اور ہے جو ضروری ہے, اب حج کو سفر کے لیے لوگ جانے والے ہیں, تیاریاں کر رہے ہیں, حاجی صاحبان پر لازم ہے کہ حج کو جانے سے پہلے وہاں کے سارے مسائل اہم اہم کتابوں میں اچھی طریقے سے پڑھ لیں, اور کسی کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو کسی عالم سے پوچھ لیں. بلکہ یہاں کراچی میں مختلف جگہوں پر اب کورس بھی ہوتے ہیں حاجیوں کی تربیت کے لیے, یہ نہایت ضروری ہے, کیونکہ ہم نے وہاں حج میں دیکھا حاجیوں کو جو سب سے زیادہ پریشانی پیش آتی ہے وہ صرف جہالت کی وجہ سے, مسائل معلوم نہ ہونے کی وجہ سے. ایک چیز فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, افضل ہے, مگر اس کو یہ پتہ نہیں, وہ سمجھتا ہے شاید اگر یہ نہیں کروں گا تو حج ہی نہیں ہوگا, اپنی جان لڑا دیتا ہے اور وہ کام کر کے چھوڑتا ہے. حالانکہ ایسے موقع پر آدمی اپنے آپ کو آرام پہنچائے, جو فرض ہے فرض کے درجے میں رکھے, جو بات واجب واجب کے درجے میں رکھے, جو سنت کے درجے میں سنت کے درجے میں رکھے. اس کی بے شمار مسائل ہوتے ہیں اور لوگ پریشان ہوتے ہوتے ہیں, پھر تیک بدر ہمارا حج ہو گیا نہیں ہوا کہ, اور پھر ہجوم بے تحاشا ہو جاتا ہے اسی وجہ سے, جو کام نہایت واجب ضروری نہیں ہے اس کو لوگ واجب ضروری سمجھ کر کرتے ہیں تو رش بے انتہا ہو جاتا ہے, اس سے موتیں بھی واقع ہو جاتی ہیں. اس واسطے میرا پرخلوص مشورہ ہے حاجی صاحبان کو کہ غور سے مطالعہ کریں, اچھی طرح سمجھ کر, یہ نہ سمجھیں کہ کتاب ہم ساتھ لے جائیں گے وہاں پڑھتے رہیں گے, نہیں نہیں, وہاں کتاب پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا آپ کو, بالکل نہیں ملے گا موقع, اور اگر ملا بھی تو اس کو سمجھنا, غور و فکر سے سمجھنا آسان نہیں ہوگا. یہاں سے لے کر سمجھ کر جائیں کتابیں لے کر جائیں اور سمجھ کر بھی جائیں, مطالعہ کر کے جائیں, کسی سے کوئی بات مسئلہ نہیں سمجھا تو کسی سے سمجھ کر جائیں کسی عالم دین سے, تو کتاب ساتھ بھی لے کر جائیں. پھر بھی بعض مسائل ایسے پیش آ جاتے ہیں کہ کچھ نہ پوچھنا پڑتا ہے تو وہاں معلومات کر کے رکھیں پہلے سے, جو معلم ہے یا گروپ کے لوگ ہیں کہ بھئی یہاں کوئی آدمی ایسا ہے جو مسئلے مسائل بتا سکے, تو ایسے آدمی سے پھر مسئلے مسائل پوچھے جائیں. باقی باتیں انشاءاللہ اگلے جمعہ کو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.